آپ کی مجالس میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، یہود بھی آیا کرتے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تعلیم میں اتنی وسعت تھی کہ جو بھی شخص جب آنا چاہے، جس طرح بھی فیض اٹھانا چاہے اٹھا سکے. لہذا یہود کے آنے پر کوئی پابندی نہ تھی، نان مسلمز کے آنے پر کوئی پابندی نہ تھی، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ پھر انہیں اسلام کی بات سیکھنے، سننے، سمجھنے کا کب موقع ملے گا. ہمارے ہاں ایک تنگ نظری کا ثبوت دیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جو ہم سے موافقت نہ رکھتا ہو وہ ہمارے پاس نہ آئے، جو ہمارے نظریے، فرقے، مسلک، جماعت، گروہ کا نہ ہو وہ نہ آئے. نہیں، دین کسی کی اجارہ داری نہیں، اس سے فائدہ اٹھانا سب کا حق ہے. پھر بسا اوقات ایسی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ دین سے محروم رہ جاتے ہیں. مثلاً بعض جگہوں پر اگر آپ دین کی تعلیم حاصل کرنے جائیں تو کچھ ظاہری پابندیاں یا ریچولز ایسے عائد کر دیے جاتے ہیں سختی کے ساتھ، کہ چاہے آپ کا دل نہ بھی مانتا ہو تو آپ کو وہ چیزیں ضرور کرنا ہے، ورنہ آپ سیکھ نہیں سکتے. تو اس میں کچھ لوگ جو سنجیدہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے اور بہت اچھی طرح سب کچھ سیکھ سکھا رہے تھے، اصحاب صفہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات وہیں پر ڈیرا لگائے ہوئے تھے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو اپنی سہولت کے مطابق گھروں سے آتے تھے، اور ایسے بھی جو مسلمان تھے اور ایسے بھی جو مسلمان نہیں تھے، ہر قسم کے لوگ آپ کی مجلسوں سے فیض اٹھاتے. ایسے میں ہوا یہ کہ بعض اوقات مجلس بڑی ہوتی، آواز پیچھے تک نہ جاتی، بعض اوقات انسان ہوتے ہوئے توجہ ادھر ادھر ہو جاتی، تو صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص لفظ بول کر بات کو دہرانے کا مطالبہ کرتے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ رائنا. یعنی جیسے آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی، حالانکہ آپ کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے الفاظ گنے جا سکتے تھے، بہت تیز بہت اونچا نہیں بولتے تھے، آہستہ آہستہ بولتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سب لوگ لکھا بھی نہیں کرتے تھے، صرف سن کر بات سمجھتے تھے. تو بعض اوقات کسی وجہ سے اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، مثلاً آواز کے نہ آنے پر یا اپنی عقل سمجھ کے کم ہونے پر یا کسی اور سبب سے، تو وہ دوبارہ پوچھنے کے لیے ایک بہت بادب لفظ استعمال کرتے، رائنا، ہماری رعایت کیجئے. یہ نہیں کہتے تھے دوبارہ بولیے، کہتے تھے رائنا، آپ ہماری رعایت کیجئے، ہم کمزور لوگ ہیں، آپ ہمارا خیال رکھیے. اب ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اس پیٹ ورڈ کو یا اس لفظ کو یہود نے ایک دوسرے انداز سے بولنا شروع کر دیا جو آپ کی مجلس میں آتے. وہ بولتے تو رائنا، لیکن الف کو چھوٹا کر کے بعض اوقات رائنا یعنی نون کی زبر کے ساتھ کہتے، جس کا معنی ہوتا او احمق، جاہل. اور اس طرح وہ اپنے حسد اور اپنے بغض کو الفاظ میں ہیر پھیر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتے. آپ ان کی ان باتوں کو اگنور کر دیتے، یا بعض اوقات رائنا کی بجائے رائنا کہتے. رائی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، گڈریے کو، تو اس سے مراد کیا ہوتی؟ او ہمارے گڈریے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. توہین رسالت تھی ایک طرح سے. اللہ تعالی نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے او یہود باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے، اصلاح کا انداز تو یہی ہونا چاہیے تھا نا، اگر ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے او فلاں تم یہ کر رہے یا نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہود کو کچھ کہنے کی بجائے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے گھر کی اصلاح کی، اے لوگ جو ایمان لائے، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو، وہ لفظ ہی چھوڑ دو جس سے دوسرے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لفظ کو ہی بدل ڈالو. وقولوا، تو پھر کیا کہو؟ کہو انظرنا، آپ ہماری طرف نظر کیجئے، ہم پر نظر کرم کیجئے، وَاسْمَعُوا، اور بار بار یہ کہنے کی بجائے ہماری رعایت کیجئے، نظر کیجئے، پہلے ہی مرحلے پر بات غور سے سنا کرو، مجلس میں توجہ رکھا کرو، جب یہاں آ گئے ہو تو یہیں رہا کرو، وَاسْمَعُوا، سنا کرو، تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ رہے یا کم سے کم کہا جائے، موقع ہی نہ ملے کسی کو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے، یعنی جو یہ نہ مانیں گے، یہ انداز نہیں بدلیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کچھ باتیں سیکھنے کی ہمیں ملتی ہیں. نمبر ایک، گفتگو میں صاف الفاظ استعمال کرنا چاہیے، مشتبہ الفاظ نہیں جن میں کوئی برا پہلو ہو. نمبر دو، جو بات کہی جائے اس کو غور سے سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر تین، ایسے الفاظ جن میں تنقیص اور اہانت کا شائبہ ہو، تنقیص یعنی نقص یا اہانت کا شائبہ ہو، ادب اور احترام کے پیش نظر انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی جس لفظ میں استاد کی بے ادبی یا توہین ہو، وہ لفظ ادب کے پیش نظر استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے. پھر اسی طرح کفار کے ساتھ گفتگو میں بھی انداز میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے. آج آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا میں جہاں علم بہت ترقی کر چکا ہے، وہیں ادب بالکل ختم ہو گیا ہے. عموماً استاد کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، یا مجلس کے اندر علم کی مجلس کا احترام اور وقار نہیں ہوتا، بعض اوقات بیٹھنے کے انداز میں، بعض اوقات توجہ کے انداز میں، کہ بات سننے کی بجائے توجہ کی بجائے ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے. آپ جب چاہیں کلاس سے اٹھ کے چلے جائیں، جب چاہیں آ جائیں. یہ سب جدید دور کی نئی تعلیم کے انداز ہیں، جبکہ مسلمانوں کو صرف علم نہیں دیا گیا، ادب بھی دیا گیا، اور ابتدا سے یہ سکھایا گیا کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. یاد رکھیں کہ اس وقت جو کچھ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، وہ اپنے حقوق کے طور پہ نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے ساتھ یہ کریں. آپ جہاں دنیا میں جائیں، اگر آپ علم کے شوقین ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر استاد اور کتاب کا احترام ہو. فلپ ہٹی جو ایک مشہور ہسٹورین ہے، ایک مستشرق ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، ہسٹری آف دا عربز، بہت مشہور کتاب ہوئی تاریخ میں. اب شاید آپ کو اس پر بھی اعتراض ہو کہ آپ ایک کافر کا نام یہاں کیوں لے رہی ہیں، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرعون کا نام بھی لیا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا دشمن تھا. آد اور سمود کا لیا، جنہوں نے سخت نافرمانیاں کی. تو بسا اوقات ہم اپنی تنگ ذہنی کی وجہ سے ایسی باتوں کو بھی مائنڈ کرتے ہیں، شوشے نکالتے ہیں کہ یہ قرآن کی مجلس ہے، اس میں آپ غیر مسلم کا نام نہ لیں. ایسی تنگ نظری کریں گے تو ہم کچھ بھی سیکھ نہیں سکیں گے. ہمیں سیکھنے کے لیے اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا کہ حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں دیکھے پالے، جہاں سے ملے لے لے. تعصب نہ برتے کہ چونکہ یہ میرا دشمن دے رہا ہے اچھی چیز تو میں نہیں لوں گا. نہیں، کوئی بھی دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ بدر کے قیدیوں کو اپنے بچے پڑھوانے کے لیے کہا تھا کہ ہمارے 10-10 بچوں کو پڑھا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم سے فدیہ نہیں لیا جائے گا. وہ دشمن جو جنگ لڑنے آئے تھے، جو قتل کرنے آئے تھے، اسلام کا خاتمہ کرنے آئے تھے، جب وہ قید ہو گئے تو پھر آپ دیکھیے کوئی نفرت نہیں، کہا ہمارے بچوں کو پڑھا دو. تعلیم کا کام اپنے دشمنوں سے لیا، ان دشمنوں سے جو لٹرلی جنگ کرنے گلے کاٹنے آئے تھے. اس طرح اسلام کے اندر علم پھیلا اور چند ہی سالوں میں وہ جاہل گنوار لوگ دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کوئی تعصب نہیں برتا تھا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم جاہل ہیں، اس لیے کہ ہمیں تعصب ہے. اس کی کتاب نہ پڑھو، اس کے پاس نہ جاؤ، اس مجلس میں نہ جاؤ، اس کا نہ سنو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، جس کے نتیجے میں ہم صرف خود پرستی کا شکار ہوگی. صرف اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. تو جس جس کے اندر یہ رویہ ہو، پھر وہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کام دین کے فائدے کا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت انبیاء کی سنت کے خلاف ہے. بہرحال، تو فلپ ہٹی کی بات میں اس لیے بتا رہی ہوں علم کے ادب کے طور پر، کہ اس نے لکھا ہے اپنی تاریخ کے ابتدا میں کہ اگر تم کسی شہر سے گزرتے ہوئے لوگوں کو کاغذ چن کر لپیٹ کر دیواروں میں رکھتے یا ادب کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ مسلمان قوم ہے. یعنی اگر تم کہیں سیاح بن کے جا رہے ہو کسی شہر میں اور دیکھو کہ وہاں کوئی شخص کاغذ اٹھا رہا ہے، ادب کے طور پہ لپیٹ کے دیوار میں، یعنی دیوار کے وہ جو ہوتے نا چھوٹے چھوٹے، پہلے زمانے میں جیسے اینٹوں کی دیواریں ہوتی تھی، بیچ میں درزے ہوتی تھی، تو اس میں کاغذ لوگ ڈال دیا کرتے تھے کہ نیچے نہ ہو، ادب ہے، احترام ہے، تو سمجھو کہ یہ مسلمان علاقہ ہے. اس لیے نہیں کہا کہ جہاں مسجدیں ہوں، اذانیں ہوں، بہت سے شعار ہیں اسلام کے، لیکن ایسے ادب کو دیکھا کہ یہ قوم کون ہے؟ علم کا ادب کرنے والی قوم. آج ہماری ویلیوز بدل گئیں. جس دور میں فلپ ہٹی نے مسلمانوں کا مشاہدہ کیا تھا، وہ شاید آج سے بہتر تھا. آج ہم اخباروں کے اندر جوتے لپیٹتے ہیں، ہر غلط کام اخباروں سے لیتے ہیں، ہر توہین آمیز کام کتابوں سے کرتے ہیں. کچھ کھانا ہے تو اخبار پہ رکھ کر، کچھ بیچنا ہے تو اخبار میں لپیٹ کر، اس میں ہر قسم کے الفاظ، ضروری نہیں کہ اللہ رسول کا نام ہی لکھا ہو، ہر قسم کے ادب آداب ہوتے ہیں. اس پہ پاؤں رکھنا، اس پہ بیٹھ جانا، اس پہ جوتے رکھنا، یہ کوئی برا کام نہیں سمجھا جاتا. پھر اسی طرح استاد کے ساتھ جیسے چاہو بدتمیزی کرو، بد اخلاقی کرو، اس کو جیسے چاہو تانے دو، گویا وہ تمہارا ملازم ہے، اسے اپنی مرضی پہ چلاؤ، اسے ڈکٹیٹ کرو کہ تمہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو پھر طالب علم بننے کی ضرورت نہیں، آپ استاد کی کرسی پہ آ کے بیٹھے. ہمارے ہاں جب سے مغربی تعلیم کا دور دورہ ہوا، شہرت ہوئی، تو وہ ادب آداب بھی برآمد ہو گئے. استاد، کتاب، علم، ہر چیز بے احترام ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ حال ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، اپنے طور طریقے بھی بھول گئے، اور غیروں سے جو لیے تھے وہ بھی صرف کتابوں کی حد تک لیے، علم کے اندر پختگی اور ریسرچ اور توجہ کے طور پر نہیں. بہرحال، اگر ہم واقعی بحیثیت قوم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے انداز بدلنے ہوں گے، سوچ بدلنی ہوگی، طریقے رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا بدلنا ہوگا. کیونکہ بنی اسرائیل کی بات کرتے کرتے بیچ میں یا ایھا الذین آمنو، حالانکہ قصور یہود کا ہے، خطاب اپنوں کو ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا کہنا چھوڑ دو. تمہارے جس لفظ سے غیر مسلموں کو تمہارے نبی کے خلاف، تمہارے دین کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس رستے کو ہی چھوڑ دو، اس طریقے کو ہی چھوڑ دو، موقع ہی نہ دو، تم موقع نہ دو، تم موقع نہ دو. وقول انظرنا، اور اس کی بجائے دوسرا آپشن ہے، وہ کہہ دو، کام ہی چلانا ہے نا، کوئی ضروری ہے کہ ریجیڈیٹی کے ساتھ ایک ہی لفظ پہ. ہم ہوتے تو یہود کو 10 گالیاں دیتے اور کہتے کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسے ویسے، اور یہ نہ سوچتے کہ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کام کرنے کا. اگر آپ چلتے چلتے اپنے راستے میں گندگی کا ڈھیر دیکھیں تو آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ کہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں؟ آپ راستہ بدل لیں، اسے اگنور کر دیں، اگر اٹھا سکتے اٹھا دیں، صفائی کر سکتے کر دیں، نہیں کچھ کر سکتے تو اگنور کر کے اپنا رستہ بدل لیں۔ اسی طرح زندگی میں اگر کوئی ایسا شخص آ جائے آپ کے جو انتہائی بد اخلاق، بد زبان ہو، بد کردار ہو، تو اس میں آپ اس کے لیول پر نہ آئیں، آپ کیا کریں، اپنا رستہ بدل لیں، اپنا انداز بدل لیں، اپنی مصروفیات بدل لیں، وہ کلیش کے مواقع کم کر دیں، اپنی اصلاح پہ مزید توجہ دیں۔ کیونکہ بسا اوقات لوگ نہیں بدلیں گے، آپ کو بدلنا ہے، اور جہاں تک اسلام کی حدود اجازت دیتی ہیں وہاں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے اپنی اصلاح کر لی جائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسی غلطی کا بھولے سے بھی ارتکاب نہ کرو جو ایمان کو ضائع کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی۔ یہاں ہے تنبیہ یہود کو کہ تم جو شرارتیں کر رہے ہو یہ سوچ کر کہ اللہ کو پتا نہیں، تمہاری ان حرکتوں سے خوب واقف ہے اور ایسی سزا دے گا کہ یاد رکھو گے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ نہیں چاہتے، ولل مشرکین، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں مکہ والے، کیا ان ینزل علیکم من خیر، کہ تم پر کوئی بھلائی نازل کی جائے۔ اے اہل ایمان، یہ اسلام کی دولت جو تمہیں دی گئی اس پر تمہارے دشمنوں کو بہت اعتراض ہے، بہت حسد ہے۔ ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ خیر کیا ہے، نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور جس پر اہل ایمان ایمان لے آئے۔ تو مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو آئے دن تمہیں ستائیں گے، شرارتیں کریں گے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے، کیونکہ یہ تمہارے پاس کوئی بھلائی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اہل کتاب کو کیا دکھ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں کیوں نہ آئی، مشرکین کو کیا دکھ ہے کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم کیوں دیتا ہے، لہٰذا یہ دونوں ہی تمہارے مخالف ہیں، دونوں ہی دشمن ہیں، تمہارے اندر کوئی بھلائی اور خیر نہ دیکھنا چاہیں گے، اس لیے ان کے رویے پر مت کڑھو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں پوچھتا کہ اسے رحمت کس سے بھیجنا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، یہاں اب یہود کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہود مسلمانوں کے اندر قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے، اسلام کو مشکوک بنانے کے لیے آئے دن طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوشش اور سازش ختم نہیں ہوئی، آج بھی انٹرنیٹ پر آپ کو اسی موضوع کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں دشمنوں کی طرف سے ملیں گی جس میں مسلمان نسل کو اسی انداز میں بہکایا جا رہا ہے جس طرح قدیم زمانے میں بہکایا گیا۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ کرتے تھے کہ یہ کتاب اگر اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے، تو اس میں تبدیلی کیوں ہوتی ہے، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم کیوں آ جاتا ہے جو پہلے حکم کو کینسل کر دیتا ہے۔ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پہلی کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، تورات اللہ کی کتاب تھی، تو پھر اس کے بعد ایک اور کتاب کے آنے کی ضرورت کیا ہے، اور اسے منسوخ کیوں کیا جا رہا ہے، یعنی ہم قرآن پاک کو ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس پہلے سے تورات موجود ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو بڑے اعتراض تھے. نمبر ایک، ان کی کتاب کی جگہ نئی کتاب کیوں؟ نمبر دو، قرآن کے اندر ایک حکم کے بعد دوسرا حکم کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کو تو پتا تھا کہ لوگوں کی کیا کیا ضرورت ہے، وہ ایک ہی دفعہ میں سب باتیں بتا دیتے. تو اس کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے، ما ننسخ، ہم نہیں منسوخ کرتے، من آیتن، کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم بھلوا دیتے اس کو، مگر ہم کیا کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا، اس سے زیادہ بہتر لے آتے ہیں، او مصلحا، یا اسی جیسی لے آتے ہیں. اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. کیوں؟ الم تعلم، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر جو لفظ ننسخ استعمال ہوا ہے، منسوخ ہونا اردو میں استعمال تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کی اصطلاح میں اس کے تین طریقے ہیں. تین طرح سے نسخ ہوتا ہے. نسخ کا لفظی معنی زائل کرنا، کس طرح؟ کہ ایک حکم کو زائل کر کے دوسرا حکم لے آنا، جسے مطلقاً نسخ کہتے ہیں. ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دینا. دوسرا، نسخ مع التلاوة، نسخ مع التلاوة یعنی پہلے حکم کے الفاظ قرآن پاک میں موجود رکھے گئے، ان کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن دوسرا حکم بھی جو بعد میں نازل کیا گیا قرآن میں موجود ہے. ناسخ اور منسوخ دونوں آیات قرآن کے اندر ہیں. تیسری قسم، کہ تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی. فرق کیا ہوا؟ پہلے میں تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ، نہ آیت باقی نہ حکم باقی. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر، بخیر یعنی وہ تو سب منسوخ ہو گیا، اس سے زیادہ اچھا حکم آ گیا. دوسرا، پہلا حکم بھی موجود ہے لیکن دوسرا اس سے بہتر آ گیا. اور تیسرا، الفاظ موجود نہیں لیکن حکم باقی ہے. مثلہ، اب آپ دیکھیں کہ اس کی مثال کیا ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نماز میں باتیں کی جا سکتی تھیں، یعنی جیسے اللہ اکبر کیا، نماز پڑھی جا رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں. تو ہوا کیا کہ جب وہ ہجرت حبشہ سے واپس آئے، حضرت عبداللہ بن مسعود، تو انہوں نے نماز میں سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا. یعنی وہ آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو آ کے انہوں نے سلام کیا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والا اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو کیا کرو؟ جواب دے دو. لیکن اب بعد میں کیا حکم آیا تھا؟ کہ جواب نہیں دیا جائے گا. جب آپ سلام پھیر چکے تو آپ نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب حکم آ چکا ہے، قومو للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بندے بن کر، یعنی اب بول چال سب ختم. اب کیا ہوا؟ پہلا حکم جو تھا نماز میں بات کرنے کی اجازت کا، وہ نہ ہمیں آیت ملتی ہے اور نہ ہی کیا ملتا ہے، نہ ہی حکم باقی رہا ہے. دوسری قسم، جس میں پہلا حکم بھی لکھا ہوا ہے اور دوسرا بھی، الفاظ موجود ہیں. مثلا شراب کے بارے میں پہلا حکم کیا تھا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ سے پوچھتے ہیں لوگ خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْئِهِمَا, اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے, یعنی تھوڑا بہت جو فائدہ نظر آتا ہے بظاہر اس سے بڑھ کر ہے اس کی خرابی. بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ لوگ خود سوچیں. پھر اس کے بعد دوبارہ حکم نازل ہوا جس میں آیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تیسرا حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو, کہ یہ جوا شراب پان سے یہ سب کچھ کیا ہے, رجس گندگی کے کام ہے, من عمل الشیطان شیطان کے کام ہے, فاجتنبو ان سے بچو, اب ان کے پاس نہ جاؤ. اب پہلی آیت بھی موجود ہے قرآن میں, دوسری بھی موجود ہے, تیسری بھی موجود ہے. اب پہلا اور دوسرا حکم جو ہے منسوخ ہو چکا ہے, لیکن تیسرا حکم جو اصل میں ویلڈ ہے وہ باقی ہے. تلاوت تینوں کی باقی ہے, حکم صرف تیسرا آیا, یعنی حکم کی تبدیلی ہوئی تو وہ تبدیلی بھی باقی ہے, لیکن پہلے احکام بھی بیچ میں لکھے ہوئے ہیں قرآن کے. ایسا کیوں ہوا؟ جب حکم بدل گیا تو آیات بھی ختم کر دی جاتی. یہ دراصل ہم لوگوں کو کچھ حکمت سکھانے کے لیے آیا کہ آج بھی اگر اس قسم کے حالات ہوں, مثلا ایک شخص نیا نیا مسلمان ہوا ہے, آج وہ شہادت پڑھتا ہے, تو اگلے ہی لمحے یہ ممکن نہیں کہ اسے کہا جائے کہ آج ہی سے شراب بند کر دو, کیونکہ وہ ایسا نہ کر سکے گا. اس کو کچھ رعایت, کچھ مہلت دینی پڑے گی, اور تدریج کے ساتھ گریجولی اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں گی حتیٰ کہ وہ اس کو نبھانے کے قابل ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ اعتراض ان یہود کا کیا تھا کہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میں نے شراب حرام کرنی ہے, تو پہلے ہی مرحلے پہ کیوں نہ حرام کر دی. تو بات یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے نمبر 3 پہ مریض کو کون سی دوائی دینی ہے, تو وہ پہلے ہی نمبر پہ نہیں بتاتا, پہلے ایک دوا استعمال کراتا ہے, جب اس کا کچھ اثر ہو جاتا ہے مریض تھوڑا سا ریکور کرتا ہے, پھر دوسری شروع کراتا ہے, جب دوسری کا کچھ ہوتا ہے تو تیسری. اب کوئی ڈاکٹر کو بلیم نہیں کر سکتا کہ جی آپ نے اگر مریض کو تندرست تیسری دوا سے کرنا تھا تو آپ پہلے ہی درجے پہ تیسری دے دیتے. یہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اگر تیسرے درجے کی دوا پہلے پہ دے دی گئی تو مریض ختم ہو جائے گا, دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح اگر اسلام کے وہ احکامات جو تیسرے درجے پہ آ کے دیے گئے اگر پہلے پہ ہی دے دیے جاتے تو بہت سے لوگ اسلام سے بھاگ جاتے, اسلام ہی کو خیر بات کہہ جاتے. لہذا اس قسم کا نص دراصل اسلام کی رعایت اور گریجولی احکامات کے نزول کی حکمت کو واضح کرتا ہے,